أمورها 16 مثل حين الشيء يوضح في سجل ثابت 28 فروري سنة 2022 جمعة المباركة شب الأحد قسمة فارا سورة أحزاب شريف آية نمبر 56 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا لاسٹ فرائیڈے ہم نے سورہ آیت درود کو چھوڑ دیا اس لیے آج آیت درود کی تشریح ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے یعنی نبی پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو یہ ہے آیت آیت کریمہ میں جس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یہ بہت ہی اہمیت کی آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کی بزرگی ان کی برتری اللہ کی بارگاہ میں ان کی وجاہت ان کا قرب سب کچھ اس آیت سے نور کی طرح سے ملے پہلی بات یہ دماغ میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے کسی عمل میں بندے کے ساتھ شریک ہو لیکن یہی ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے درود پاک کا کہ اللہ جل شانہ خود اس عمل میں بندے کا ساتھ دیتا ہے اس لیے اس نے خود کہا ہے کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے تو مسلمان تو بھی درود بھیج معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب درود پڑھتا ہے تو یہ عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہے اور اللہ بندے کے ساتھ ساتھ ہے. گویا ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس میں عبد اور معبود دونوں کا اتحاد ہو جاتا ہے. وہ ہے ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صلات کے معنی کیا ہے؟ صلات کا ایگزیکٹلی جو معنی ہے جانتے کیا ہے؟ دعا کے معنی. صلات کا ایگزیکٹ معنی کیا ہے؟ یہ دعا کا معنی. جب صلات کی نسبت رب کریم کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہوگا اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور جب صلات کی نسبت عبد کی طرف کی جائے گی تو مانا ہوگا اللہ کے حضور استغفار. چنانچہ بعد میں لفظ صلات کو خاص نماز کے معنی کے لیے مختص کر دیا، خاص کر دیا. صلات کا صلہ جب اعلیٰ آ جائے تو کبھی جنازہ پڑھنے کے معنی بھی آتا ہے، جیسے سورہ توبہ شریف میں ہے لا صلی علیہم، یہ رسول ان منافقوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھو. تو صلات کا صلہ اعلیٰ معنی میں جنازہ. یہ دراصل قرینے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیاق و سباق کیا ہے، قرینہ کیا ہے، کیسے کس معنی کو مراد ہوئی. اس میں یہ کہ جو حکم اللہ جل شانہ نے دیا ہے وہ یہ کہ درود پڑھنے کا حکم صرف مسلمانوں مومنوں کو حاصل ہے، مسلم. اگر کوئی غیر مسلم درود پڑھے تو اس کے درود سے کچھ حاصل ہو جائے. اب رہ گئی بات یہ کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، اس کے کردار و عمل کیسے ہیں، کس بنیاد پر اس کو مسلمان کہا جائے، ایک تفصیلی بحث ہے اس سلسلے کی. جو مومن ہے وہ درود پڑھے، اس کا درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. پھر ایک اور بات اس میں ہے کہ صلوا علیہ وسلموا، یہ دو امر کے صیغے آئے ہیں، امپیریٹیو سینٹنس. صلوا بھی امر ہے، سلموا بھی امر ہے. اتفاق ہے کہ ہمارے دو شاگرد اس ہفتے عربک لینگویج کلاس میں نہیں تھے، ہم نے اسی ہفتے اس کو پڑھایا. صلو وسلم، وہ بیٹا میرا ہو شاگرد نہیں. یہ دو شاگرد نہیں آئے تھے. صلو علیہ وسلم، یاد رکھیں کہ جب امیریٹیو سینٹنس کہیں استعمال کیا جائے، قرآن پاک استعمال کرتی ہے، تو اس سے یا تو فرض ثابت ہوتا ہے یا واجب ثابت ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ فرض، یہاں بھی وہی امیریٹیو سینٹنس آیا ہے، امر کا صیغہ آیا ہے، لیکن یہاں پہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے. اچھا، اب اس پر علماء نے ایک بحث کی ہے کہ زندگی میں ایک بار درود و سلام پڑھنا فرض ہے بندے کو. پوری زندگی میں بندے پر لازم ہے کہ ایک بار حضور پر درود بھی پڑھے، سلام بھی پڑھے، اور ہر مجلس میں ایک بار حضور پر درود پاک اور سلام پڑھنا واجب ہے ہر مجلس میں، اور اس کے بعد مستحب ہے. کیا اور اس کے بعد مستحب ہے مجلس، اس کا مطلب ہے کہ میلاد کی مجلس، تقریب کی مجلس. تو مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دو تین آدمی بیٹھ گئے وہی مجلس ہوگی، ہر اس مجلس میں درود پاک پڑھا. یہ ہے ایک کہو. اور ایک تیسری بات جو اس میں ہے اس کو ذرا میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو تجزیہ کرنے کو انالیسس کرنا میں اس کو کر رہا ہوں. دیکھیں وسلموا تسلیما آیا ہوا ہے نا، سلموا بھی امر ہے، سلو بھی. اصل میں یہاں پہ ایگزیکٹ جو پورا سینٹنس آپ نکالیں گے تو عبارت یہ ہوگی اس کی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیۃً وسلموا تسلیما. یہ پوری صلوا عليه تصلية وسلموا تسليما. یہ بولیے گا. اور جب تسلیمن جو ہے یہ سلیموں کے بعد آیا ہے اس کو گرامر کی زبان میں مفعول مطلق کہتے ہیں. اور مفعول مطلق جب کسی بھی فعل کی ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں تاکید کرنا مقصود ہوتا ہے، ایمفسائز کرنا مقصود ہوتا ہے. اب سلیمو تسلیمن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ضرور ضرور پڑھو. اسی لیے سیدھا ترجمہ کیا فرماتے ہیں؟ خوب سلام بھیجو ترجمہ کیا. اور اسی طرح سے ہے صلوا علیہ تسلیہ، خوب درود بھیجو. یہ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ موقت ہے، قرآن سے ثابت ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ سلام پڑھنے کا انداز کیا ہے، اپنا الگ الگ طریقہ. درود پاک کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی سیدے درود پاک کے مذکور ہیں، احادیث بہت سارے سیدے مذکور ہیں. چنانچہ پاک جو ہے وہ آیا ہوا ہے کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ بھی آیا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول مسند میں ہے کہ صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام کہنا چاہتے ہیں، تو سلام تو کہنا جانتے ہیں لیکن درود سکھا دیے تو آپ پر درود کیسے کہیں؟ تو اللہ کے رسول نے یہ درود جان دلایا، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی محمد و علی آل محمد کما جعلت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید. حضرت علی سے لوگوں کو اس دعا کا سکھانا بھی مروی ہے، ایک لمبی دعا ہے. اللہم داعی المدعوات و داری المسبوقات و جبار القلوب علی فطرتها شقیها و سعیدها اجعل شرائط صلواتک نوامی برکاتک و فضائل آلائک علی سیدنا محمد عبدک و رسولک الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والمعن الحق بالحق و دانغی لجیشات الباطی. بڑی لمبی دعا ہے. اور یہ سارے صیغے اگر آپ چاہیں تو دراز خار خیرات شریف کے عامل بن جائیے روزہ. یہ سب صیغے سے اگر مذکور ہے، یہ بھی مذکور ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے جگہ ہے، عبداللہ رسول فرماتے ہیں کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو بہت اچھا درود پڑھا کرو. بہت ممکن ہے کہ تمہارا یہ درود حضور پیش کیا جائے. لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا درود سکھائیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، کہا کرو اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يقبضه به الأولون والآخرون. مختلف درود کے مختلف صیغے یاد رکھیں کہ احادیث پاک میں التحجات اور درود کے صیغے کئی نقل فرمائے. حدیث آیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التحجات کو اسی طرح لوگوں کو سکھایا کرتے تھے جس طرح سے قرآن پاک سکھایا کرتے. اتنی اب ان سب کے باوجود درود پاک کی فضیلتیں اس قدر زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے. بخیل فرمایا اللہ کے رسول. ایک حدیث پاک ہے، ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر اور درود کے بغیر اٹھ کھڑے ہو جائیں وہ مجلس قیامت کے دن ان پر وبال جان ہو جائے. کیا سمجھا؟ جہاں بھی دو آدمی بیٹھ کر کے بات کریں ضروری ہے کہ وہاں پہ درود پاک پڑھ لیا جائے. اور اس کے علاوہ بہت سارے امور بیان فرمائے گئے ہیں کہ درود پاک کہاں پڑھا جائے، کب پڑھا جائے. ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو میرے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں، جب میرا ذکر کسی مسلمان کے سامنے کیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے بخش دے. ابو داؤد میں ہے, جو مجھ پر, جو مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اور بھی بہت سارے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے اندر دلائل خیرات شریف کے اندر کچھ روایتیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جس کو کم کر کے ایمان ڈالا. میں اس کو سنا رہا ہوں. پہلی روایت سنو کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ قال من صلى علی یوم الجمعۃ 100 مرۃ غفرت له خطیئته 80 سنہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے تو اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس میں پورا, لیکن جمعے کے بعد علماء نے عمل اس پر کیا ہے. اچھا وقت جمعے کے بعد. ہمارے بمبئی میں باقاعدہ دستور ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ باقاعدہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے روض پاک کی طرف منہ کر کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں. یہ سنیے کہ مسجد اور ہر مسجد میں یہ توغرا لگا ہوا پائیں گے آپ. سیدی علیہ نے اس درود کے فضائل لکھے ہیں بہت عظیم الشان. یہ بتائیے درود کے اندر تین درود, صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ ایک درود, صلی اللہ علیہ وسلم دو درود, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ تین درود. ایک درود پڑھیں آپ تو تین درود کے ثواب ملے گی. یہ مطلوب ہے. پھر اس کے بعد دوسری روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للمصلی علی نور علی الصراط, کہ مجھ کے اوپر جو درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن, اسے ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے, قیامت کے دن جب صراط پر گزرے گا تو اس کے اوپر نور ہی نور. ومن كان على الصراط من اهل النور لم يكن من اهل النار. اور فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اس صراط پر گزرتے وقت نور کے اندر ہوگا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا, نار میں نہیں جائے گا. ایک اور روایت ہے ملاحظہ فرمائیے. عن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد لا یصلی علیک احد من امتک الا صلى علیہ 70,000 ملک ومن صلت علیہ برائکہ کان من الجنہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبریل ابھی میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ کے اوپر درود پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس آدمی پر درود بھیجتے ہیں, اور فرشتہ جس پر درود بھیجے گا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. ایک اور روایت آئی ہوئی ہے, کیا روایت صاف سبحان اللہ, وہ روی عنہ حضرت عبد الرحمن ہی کی روایت ہے کہ انہو قال من صلى علی صلاة تعظیما لحقی خلق اللہ عز وجل من ذلك القول ملك له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مقرورتان في الارض السابعة السفلى وعنقه ملتبية تحت العرش يقول الله عز وجل صل على عبدي كما صلى على نبي فهو يصلي عليه الى يوم القيامة. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر میری تعظیم کا حق ادا کرتے ہوئے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے درود سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کا ایک بازو پورب میں ہوتا ہے مشرق میں اور دوسرا مغرب میں, اور اس کے دونوں قدم مقرورتان فی الارض السابعۃ السفلى, ساتویں زمین کے سب سے نچلے حصے میں لگے ہوتے ہیں, اور اس کا سر ملتبۃ تحت العرش عرش کے نیچے پہنچا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ جیسے میرے بندے نے میرے محبوب النبی پر درود بھیجا ہے تو بھی اس پر ایسی درود پڑھتا ہے. ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے. اللہ اکبر. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صلى علي الا خلت الصلاه مسرعه من فيه فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب الا وتمر بي وتقول اما صلاه فلان ابن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله فلا يبقى شج الا وصلى عليه ويخلق من تلك الصلاه الطائر له سبعون الف جناح في كل جناح سبعون الف ريشه في كل ريشه سبعون الف راس في كل راس سبعون الف وجه في كل وجه سبعون الف فم في كل فم سبعون الف لسان في كل لسان يسبح الله تعالى بسبعين الف لغات ويكتب الله له ثواب ذلك كله. اس کو بھی سنے حدیث تعالی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جس بندے نے بھی مجھ پر درود پڑھا تو اس کا درود اس کے منہ سے تیزی کے ساتھ نکلتا ہے تو خشکی اور تری میں شرق اور غرب میں مشرق اور مغرب میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہتی جہاں سے وہ درود گزرتا اور گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلا ابن فلا کا درود ہوں فلا کے بیٹے فلا نے مجھ کو پڑھا ہے. نبی مختار اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر جو ہے ان پر پڑھا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رہتی کہ اس درود پڑھنے والے پر خود درود پڑھنا شروع کر دیتے اور اس کا حضور فرماتے ہیں کہ اور پھر اس کی اس نماز اس درود سے اللہ تعالیٰ ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں. ہر بازو میں 70,000 پر ہوتے ہیں. ہر پر میں 70,000 سر ہوتا ہے. ہر سر میں 70,000 چہرے ہوتے ہیں. ہر چہرے میں 70,000 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ میں 70,000 زبان ہوتی ہے اور ہر زبان سے وہ 70,000 لغت لینگویج میں وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. بسبح تعالی بسبعین الف لغات 70,000 لینگویج میں اس کی تسبیح کرتا ہے. ویکتب اللہ له ثواب ذلک کلہ اور ان سب کا ثواب اس درود پڑھنے والے کے لیے لکھا جاتا ہے. یہ ہے فضائل درود. اب رہ گئی بات یہ کہ ایک مسئلہ کہ کیا درود اور لوگوں پر بھی پڑھنا چاہیے ہے؟ جواب یہ ہمارے علماء نے دیا ہے کہ درود صرف پیغمبروں کے لیے پڑھنا چاہیے ہے. دوسرے ہاں پیغمبر کے تابع کر کے کسی کو پڑھ سکتے. لہذا یہ جو درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو پہلے حضور پر درود پڑھا گیا اس کے بعد اس کی تبعیت میں حضور کی آل پر درود پڑھا گیا. سلام کے بارے میں علماء کا قول یہ ہے کہ سلام کے بارے میں یہ خصوص ہے. لہذا حق پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام پڑھا جا سکتا ہے. سیدی آلات نے فرمایا کہ جب بھی پڑھا کرو تو یوں پڑھا کرو اگر کسی پیغمبر کے ساتھ تمہیں درود پڑھنے کا ذوق ہے شوق ہے تو یہ پڑھنا چاہیے کہ صلی اللہ تعالی اب رہ گئی بات کہ کیا لفظ سلام کو ڈائریکٹ کسی کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے؟ علماء نے منع کر دیا. جیسے کہا گیا ہے کہ لوگ لکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام حضرت حسن علیہ السلام معنی کے طور پر تو کوئی خرابی نہیں ہے. ابن کثیر نے بڑی پیاری بات یاد رکھی ہے کہتے ہیں کہ معنوی طور پر تو کوئی خرابی نہیں ہے لیکن نقصان کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام یہ خصوصاً پیغمبروں کے لیے بولے جاتے ہیں. تو جب یہ کہا جائے گا تو ذہن اسی کی طرف جاتا ہے کسی پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے. اس کی توجیہ کرتے ہوئے کہا کہ جیسے اگر کوئی شخص کہے محمد جل جلالہ محمد جل جلالہ مانوی طور پر بالکل صحیح. اس لیے کس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ عظیم ہو اس کی بزرگی ہے کہ حضور کی بزرگی عظیم ہو. لیکن چونکہ یہ ورڈ خاص ہے اللہ کی ذات پاک کے لیے لہذا کسی کے ساتھ بولنا ہے صدر اسی طرح سے علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص پیغمبروں کے لیے ہے لہذا کسی کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا.
اب جو حضرات اس میں حضرت علی علیہ السلام یا حضرت حسین علیہ السلام لکھتے ہیں سراحت غلط
کرتے ہیں، یہ کہیں نقطۂ نگاہ سے ناجائز ہے،
نہیں ہے.
حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسی دعا جو بغیر درود کے پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں قبول ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ رہے گی. اس لیے اپنی درودوں سے پہلے، اپنی دعاؤں سے پہلے اور آخر میں درود
بڑے فضیلت،
بڑے فضائل اس کی آئی ہوئی ہے. حدیث پاک میں ہے، اس کا ترجمہ خاتمے میں کیا گیا کہ ہر کے بڑا ہر کے برمن یک بار درود بغیر خدا تعالیٰ بر وقت 10 بار درود
پڑتا، جو پر ایک بار درود پڑتا اللہ اس پر 10 بار درود پڑتا.
تو یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم. لہذا یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ زندگی میں ایک بار درود و سلام پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور ہر مجلس میں ایک بار پڑھنا واجب ہے، اور ایک سے زائد مستحب. یاد رکھیے.
اب چلے بات آگے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. وأعد لهم عذاب مہینہ، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اور رسول کو اذیت دینا کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں کسی کو مطلب کہ کوئی عیب اس کی ذات سے نکالنا، اس کی صفات واجبہ کو مخلوق کو دے دینا، یہ اللہ کی ذات کو تکلیف پہنچانا. اب دیکھیں قرآن کا اصول درا گاؤ کیجیے، یہاں طور پر بات چل رہی ہے کس کی؟ کہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے یہ تکلیف اللہ کو دینا ہوا ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی تکلیف مصطفیٰ کی دے. یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کو تکلیف پہنچا ہے رسول کو تکلیف پہنچا ہے، یا اللہ کی تکلیف سے رسول کو تکلیف پہنچا ہے، رسول کی تکلیف سے اللہ کو تکلیف
پہنچا ہے.
کوئی نہ کہہ سکے کہ میں خوش ہوں تم، میں الگ ہوں تو الگ، کیونکہ جان بدنی میں ہوتی ہے، بدن جانی سے ہوتی ہے. یہ ہے مقام مصطفیٰ،
جن لوگوں نے سمجھا آپ لوگ جانتے ہیں،
اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے کہ رب کریم ان کو سخت ترین عذاب دے گا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا ہے. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ منافقین اور مشرکین حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے غلط کی باتیں کی ہیں. یہ آئے درخت حضرت علی کی فضیلت ہو سکتی ہے، حضرت علی مرتضی کے تعلق سے کچھ ایزا رہاں باتیں کیا کرتے ہیں، وہ آئے درخت کمال کی بات یہ ہے. اس سے ایک اور فضل یہ کہ حضرت فضائل فرماتے ہیں کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایزا دینا حلال نہیں، تو مومنوں مومنات کو ایزا دینا کس قدر بدترین جرم ہے. کتا اور سور کو بھی بے وجہ بے سبب تکلیف دینا بہت بڑا جرم ہے.
مسلمان کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے؟
آج کل کی صورت حال یہ ہے کہ تکلیف کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں آ رہا ہے، اس کو بھی غور سنیں گے. یا ایھا النبی قل لأزواجک بناتک، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر باز نہ آئے منافق اور جن کو دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے،
تو ضرور ہم تمہیں ان پر شہ دیں گے پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دل نہ دے. یہ تو آیت ہے. اس آیت کریمہ میں پردے کا حکم دیا گیا ہے. پہلے کہ نبی اپنی ازواج اپنی شہزادیوں اور مسلمان عورتوں مسلمانوں کی عورتوں ایک حکم میں تینوں کو شامل کیا گیا ہے. کیا کہہ دیجیے کہ یدنین علیہن من جلابی ادنا یدنی معنی ہوتا ہے
لگانا
پھیرنا اور جلاب یہ دراصل جمع ہے جلباب کی. جلباب سنگر ہے اس کا پلورل ہے جلابیب. جلابیب کہتے ہیں وہ پردہ جو عورت اپنے چہرے پر ڈالتی ہے. وہ پردہ جو عورت اپنے چہرے پر ڈالتی ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال رہے ہیں. اس لیے آیا تو ہم آئے اس کا ایگزیکٹ کریم اس کے لیے تفسیر نسفی ایک کتاب تفسیر کی بڑی بیماری کتاب بڑی پرانی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الجلباب ما یستر الکل مثل الملحفہ المبرد اخرمانا یدنین علیہن من جلابیبہن یرسینہا علیہن ویغتین بہا وجوہہن. معنی اس کا یہ ہے کہتے ہیں جلباب اسے کہتے ہیں جو پورے طریقے پر جیسے چادر وغیرہ ڈھک لیتے ہیں ڈھک لیتے ملحفہ چادر مبرد فن نہ جو عربی گرامر کے بہت بڑے معاملے ہیں مبرد نحوی. جب کسی چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس زبان کے امام سے اصطلاح لایا جاتا ہے. منظور سرمت منظور سرمت تو یہ بیٹھو منظور تو بیٹھو کتاب دیکھو اسی بھائی بیٹھ کر کتاب دیکھو قرآن پاک دیکھو کہاں پڑھ رہے ہیں سنو اور سو پوچھیں گے بھی پوچھیں گے کیا بتایا سنو ایک دنوں میں آج ان سے پوچھیں گے میں نے کیا بتایا کھیل رہے تھے. وہ کہا کہ حضرت مبرد نحوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب کیا ہے یرسینہا علیہن وَيَغْطِينَ بِهَا وُجُوهَهُنَّ کی اپنی چادروں کو لٹکا لے اور چہرے کو ڈھک لے اس سے ایک بار. اچھا صاحب بیضاوی بھی تفسیر کی بڑی موت لگی بات ہے اس میں لکھا ہوا ہے یُغْطِينَ وُجُوهَهُنَّ وَأَبْدَانَهُنَّ بِمَلَاحِقِهِنَّ کہ اپنے چہرے اور پورے بدن کو ڈھک لے. یہ بیان کیا اور بیضاوی کی شرح شیخ زادہ نے کیا انہوں نے کیا ہے کہ تل تحفو یقالو لفح راسه تلفيها اي غطاه وتلفحت المراه بمرقها اي تلحقت بها کہ مطلب یہ کہ اپنے سر سے چادر کو لٹکا لو پورے طریقے پر ڈھک جائے اس کو. یہ ہے عورت کے پردے کا. اچھا صاحب اب لطیفہ یہاں پہ جناب لایا کہ جو آج کل کے پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں یہ سب آیتوں سے وہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ صاحب قرآن میں تو کبھی پردے کا دیکھتے ہیں قرآن تو ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن. اب اس کا ترجمہ وہ کرے گا اپنے اعتبار سے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ملنے والوں کیا ترجمہ کیا اس کو بے پردگی کی دلیل لانا ہوگی وہ بھی یہی آیت پیش کرے گا اور جس کو پردے کی دلیل لانا ہوگا وہ بھی یہی آیت پیش کرے گا. وہ کہے گا صاحب اس کا ترجمہ کہاں پہ کہیں پردے کا ذکر تو نہیں آیا یہ پردے کا ذکر کہیں آیا ہے نا. اس لیے آ جاتا ہے کہ معتبر تفسیر اور ترجمے پڑھے گئے. آپ بتائیے جب کسی زبان کی تحقیق مقصود ہوتی زبان کا امام جو کہتا ہے وہی قول معتبر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر اردو زبان کے کسی لفظ کی تحقیق مقصود ہو تو اس زبان کا جو شاعر یا ادیب ہے اس سے آپ کو دلیل لانی پڑے تب جا کر کے آپ کی بات مانی جائے گی. اب مبرد جیسا نحوی جس پر پوری فن نحو کی بنیاد جس پر رکھی گئی تھوڑے دن شان مانگ رہے ہیں فن نحو کی انہوں نے کیا کہا کہ
یدلینا علیہن من جلابی بہن کا مطلب یہ کہ یرخینہا علیہن و یقینہ بہا وجہ لڑکائیں اور پورے چہرے کو ٹھکائیں.
اب رہ گئی بات کہ کیوں نہیں ہمارا کیسے کیا
مبارک دعوی نے ہمارا کیسے کر لیا اپنی طرف سے.
اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک متوارث چلا رہا تھا کہ حضور نے اس معنی کی جو تشریح کی تھی وہی معنی انہوں نے بیان فرمایا ہے. چنانچہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سوال پر حضرت عبید سلمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح یعنی پریکٹیکلی کر کے بتلائی, اپنا چہرہ اور سر ڈھاک کر اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کر بتا دیا کہ یہ مطلب اس آیت کا ہوتا ہے. چہرے پر چادر ڈالی اور صرف بائیں آنکھ کھلی رکھ کے دیکھو اور حضرت اکرما کا قول ہے کہ اپنی چادر سے اپنا گلا تک جھانک لے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد انصار کی عورتیں جب نکلتی تھیں اس طرح لکی چھپی نکل چلتی تھی وہ ان کے سروں پر پرندے ہیں سیاہ چادریں اپنے اوپر ڈال دیا. یہ ہے تشریح. تو اب تشریح یہ ہے, اس کی تشریح یہ ہے کہ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اعضائے جسم سے بھائی اس کی تشریح میں کچھ اور بات کہ اعضائے جسم سے تین حصے ہتھیلیاں پیر کے ٹخنے کے نیچے کے حصے اور چہرہ یہ کھولنے کی اجازت اسلام نے دی ہے. اجازت اور کی ہے اور ڈھکنا اجازت بضرورت دی گئی ہے, اجازت بضرورت دی گئی. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت میں نے اس کی مثال بھی دی تھی اگر کوئی عورت کسی قاضی کے پاس کورٹ میں مقدمے کی گواہی دینے جائے تو قاضی کو حق حاصل ہے کہ اس کا چہرہ کھلا کر کے گواہی دے. اس کی اجازت یہاں پہ ہے. رہ گئی بات چہرہ ڈھکنے کی تو اس میں احتیاط کی خطرہ ہے یہ سبھی جانتے ہیں, تو ممانعت نہیں ہے لیکن افضل کیا ہے اولا کیا ہے چہرہ ڈھکا جائے. ہمارے بزرگوں نے جو پرانا جو نصاب نکالا تھا نا اس کے لیے وجہ یہی تھی کہ عورتیں پورا چہرہ ڈھکے رہے. ہاں ہمارے یہاں بھی چلتے ہیں, ہمارے یہاں بھی چلتا ہے, ابھی چلتا ہے. اب جب سے یہ مغربی تہذیب نے اپنا پورا اثر دکھایا ہے اس کے بعد سے ساری صورتیں پیدا ہوئی ہیں. اب دوپٹہ ہوتا ہی ہوتا ہی تو اب اس میں اندازہ لگائیں کہ بات غور کرنے کی کہ اللہ جل شانہ نے رسول اکرم کی شریکان حیات امہات المومنین حضور کی شہزادیاں حضور کی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عورتوں کو ایک حکم بیان فرمایا ہے. حالانکہ ازواج مطہرات کے احکام الگ اور عام مسلمانوں کے احکام الگ ہیں لیکن پتہ چلا کہ پردے کی نوجت کے لحاظ سے اللہ جل شانہ نے تینوں کو ایک ساتھ بیان کر کے پردے کے بجائے فرمایا. یہ پھر اس کے علاوہ یار آپ خود سوچو کہ گناہوں کا سب سے بڑا جو ڈائیہ ہوتا ہے چہروں سے گناہ کے خطرات اور احساسات جو پیدا ہوتے ہیں چہرہ دیکھ کر خوبصورت چہرہ ہو تو نفرت پیدا ہوتی ہے اور خوبصورت چہرہ ہو تو دل کے اندر گناہوں کے احساس ہو جاتے ہیں. تو پھر اس پر کیوں پابندی لگائی جائے گی جو سب سے بڑا ذریعہ ہے گناہ کا. یہ اچھا ہوتا کیا تھا یہ آیت کیوں اتاری گئی؟ ہوتا کیا تھا کہ مدینہ منورہ اسلام حضور کے اہل پاک جب اسلام اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا جو حضور کے اہل مبارک کے آخری حصے میں اتنا ہوا تو ہوتا کیا تھا کہ مادیوں کو یہ تو تھا کہ مادیاں وہ کیوں پردہ نہیں کرتی. مادی جو ہوتی ہے فیمل سلیب جو ہوتی ہے وہ پردہ نہیں کرتی تھی, وہ خریدی جاتی کام کاج کے لیے ہوتی ہے. اس کا حکم تو یہ ہے کہ سر کو ڈھکے گی, سب پیسہ نہیں کھول کے چلے گی سر کو ڈھکے لیکن جو آزاد عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ٹکم یہ کچھ چہرے پہ چلے. تو ابھی جب تک پردے کی آیتیں نہیں اتری تھی تو کیا ہوتا تھا کہ سب چلتی تھی ایک طرح سے
تو یہود نصارا مشرکین ان پر ہتھیاں کرتے تھے، روڈ کرتے تھے،
جملے بازیاں کیا
تھے. یہ بات مسلمانوں کو بڑی ناگوار تھی. تو خود گزار دیا گیا کہ چونکہ آزاد عورتوں کو ممتاز کرنا ہے، الگ کرنا ہے بادیوں سے، لہذا اب آزاد عورتیں اس صورت قضائیہ کے ساتھ نکلیں کہ بدن بھی ڈھکا ہوا ہو، چہرہ بھی ڈھکا، تاکہ پتا چل جائے کہ کوئی آزاد عورت گزر رہی. نمبر دو، پردے دار داری کا حکم اس عورت کے لیے خاص تھا کہ جو عورت اپنی عفت اور عزت کو سلامت رکھتی، اور جو عورت اپنی عفت اور عزت کو سلامت نہیں رکھتی اس کے اس وقت پردے کا حکم لے دیا گیا. تو یہ امتیاز کرنے کے لیے کہ تاکہ بادیوں اور غیر بادی میں یعنی آزاد عورتوں کے درمیان یہ فرق ہے. تو آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ لیلۃ المنافقون سے جو تشریح ہے وہ یہ کہ منافقین مسلمانوں کو اس قدر تنگ کرتے تھے رہ رہ کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں مذاق اڑا. جب جیسے مثلا کوئی لشکر گیا ہوا ہے جنگ کرنے کے لیے، جہاد نکلا ہوا ہے، اب کیا اس کے چٹکی اڑاتے تھے، ارے کہیں ہیں جیت کر کے آئیں گے، اور پھر بیٹھے بیٹھے اڑا دیے صاحب، وہ تو مسلمان کا لشکر شکست کھا گیا، تو ہار گیا، مسلمانوں کو تکلیف ہو سکتی ہے نا. اور اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے آئی اور کیا کہا کہ ملعونین، یہ لوگ ملعون ہیں، یہ لوگ ملعون لوگ ہیں، یہ اللہ کی ان پر لعنت ہے جو مسلمانوں کو ایذا رسان کر رہے ہیں. اینما توقفوا اخذوا وقتلوا تقریبا، جہاں کہیں ملے پکڑے جائیں، گر گر کے قتل کیے جائیں، مارو ان کو. یہ مسلمانوں کا ماحول خراب کرنے کے لیے سب سازشیں کر رہے ہیں. یہاں جو ہوتا کیا تھا، اب اس کے بعد جو مسلمانوں میں سرازین بھی پیدا ہوتی تھی، جذبات کھٹتے تھے، وہ پھر ایک آدھے پتھر کے شکار. اگر آدمی ایک آدھے کسی لیے آپ معلوم، آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ جو فوج ایک مرتبہ شکست کھا جاتی ہے دوبارہ اس کو محاذ پر نہیں بھیجا جاتا لڑنے کے لیے، سائیکولوجیکل اب وہ نہیں مر پائے. تو اس لیے اگر احساس کمزوری کا شکار ہو جائے گا مجاہد تو آگے کیسے کرے گا. یہ ان کی سازش، اللہ کا دستور چلاتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کا دستور ہرگز بدلتا نہیں پاؤ گے. تم یہ جو منافقین حرکتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ورغلا کر کے ان کی ہمت شکنی کر رہے ہیں، تو یہ آج کی بات نہیں، یہ ہر نبی کے زمانے میں. لہذا اللہ جل شانہ کا دستور بھی چلا رہا ہے، اگر یہ اپنی بات سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے خیر کار میں نہیں باز نہیں آئے گا. کیا کہا کہ پیا الا قلیلا، پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس تھوڑے دن رہیں گے. اس بولا یہی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں عیسائیوں کو خاص طور سے یہودیوں کو صراط مستقیم فرمایا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال کے باہر لگاؤ. یہ وہ فاسد مزاج لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ نقصان ہی پہنچانے کی. اگلی آیت کریم، یسألک الناس عن الساعة، لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ جی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو، شاید قیامت پاس ہی ہو، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی، اس میں ہمیشہ رہیں، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں پلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا. اس کا خلاصہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ جو ہے بطور مذاق آ کر کے پوچھتے تھے، مذاق اڑانے مذاق کر رہے. اس کی تشریح میں کئی بار کر چکا ہوں، کئی جگہ کر چکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے تھے کہ جو تم سوال مجھ سے کر رہے ہو، اس سوال کی ذمہ داری میرے سر نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس مقصد کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا،
کہ میں تم کو یہ بتاؤں گی قیامت کب آئے گی. میری ذمہ داری ہے کار نبوت کا انجام دینا. تم مجھ سے کار نبوت کے تعلق سے سوال کرو تو وہ بتاؤں. یہ ذمہ داری میری نہیں. بعض حضرات انہی آیات کو لے کر کے حضور کے بارے میں کہہ دیتے ہیں لیکن مفسرین اکرام نے اس کی تشریحات جو کی اللہ ہم دیکھیں لعلت سعادت تکون قریبا شاید قیامت پاس ہی ہو. اگر حضور کو علم نہیں تھا تو پھر علامات قیامت کے تعلق سے حضور کو کیوں اشارہ میں بیان کرنا تاکہ یہاں تک کہہ دیا صرف ایک پوائنٹ حضور نے چھوڑا خالی بس بقیہ سب بیان کر دیا. کی دس تاریخ ہو جمعہ کا دن ہوگا فجر کے وقت صبح کو لوگ اپنے اپنے کام مشغول ہوں گے ساری علامتیں بیان کر چکے اس کے بعد آخری علامت قیامت کا ذکر خود ہوتا لوگ اپنے کام مشغول ہوں گے حضرت صافی علیہ السلام سور کو کہیں گے اس کی آواز پہلے بڑی میٹھی ہوگی بڑی دلگیر دلوں کو اثر کرے گا پھر اس کے اندر سختی پیدا ہو جائے گی یہاں تک کہ کانوں کے پردے پھٹ پھٹ جائیں گے اور سختی ہوگی مکانات کی دیواریں پھٹ پھٹ جائیں گی اور سختی ہوگی پہاڑ پھٹ پھٹ جائیں گے اور سختی ہوگی زمین پھٹ جائے گی اور سختی ہوگی آسمان کے ستارے جھڑ پڑے گی ادھر شمس کو گرت وہ ادھر نجوم قدم اور سختی ہوگی آسمان بھی پھٹ جائے گا روئی بیداری یہاں تک کہ ساری دنیا خراب. اتنا بیان فرما دیا اب خالی وہی حضور نے نہیں فرمایا کہ فلا تاریخ ہوگی یہی کھڑی نہیں اب اس سے بڑی علامت ہو گیا. وہ تو خیر مقبوضات میں کئی قول عام جانوں سے بھی کبھی ذرا دیا گیا ہے لیکن وہ تخمین ہے عام جادو سے نے کتنے بتا دیے کتنے ہزار سال 6000 سال خیر کہا تھا سرکار نے کچھ اور کہا ہے لیکن تخمین ہے. اور یہ کاملین کے جو الہامات ہوتے ہیں وہ یقینی نہیں ہوتے ضمنی ہوتے پیغمبر کا الہام ایمان اور یقین کا ہوتا ہے وہ وہی الہی ہوتا ہے ایسا کوئی فرمایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ذمہ داری میری نہیں ہے میں جواب دینے کا ذمہ دار نہیں لیکن باوجود ہے کہ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تمام علامتیں بیان فرما دی. اچھا پھر جب قیامت کے دن مشرکین و کفار کو جہنم میں لے جایا جائے گا وہ کہیں گے جب ان کے چہرے کو چھسایا جائے گا جلایا جائے گا یوم تقدم وجوههم فی النار چہرے کو جہنم میں الٹ کر دیا. قرآن نے دوسری یہ کہا ہے نا کلما نہجت جلودہم نہجت جلودہم بدلناہم جب جہنمیوں کی کھالیں گر جائیں گی تو ان کی جگہ پھر دوسری کھال پڑ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم حضور کے فضیلت کی کتابیں اور تصور کتابیں ہمیشہ بتا رہی ہیں فضائل رسول کی کتابوں کو ضرور پڑھا دی. الخصائص الکبریٰ ہے الوفا ہے شفا شریف ہے مواہب اللدنیہ ہے مخارج النبوہ ہے جواہد النبوہ یہ سب کتابیں گھر میں رکھی جائیں اور اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. سوتے وقت کم سے کم ایک صفحہ دو صفحہ پڑھ لیں تاکہ ایمان کے اندر نور پڑے. تو اب اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین تو اس دن وہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہو گئے. تو اب اس کے بعد جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ اپنے الزام کو دوسرے کے ساتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے. کہیں گے ربنا ہم نے تو اپنے بڑے بڑے رئیسوں رہنماؤں بڑے بڑے لوگوں کی باتیں مانی انہوں نے گمراہ کیا تو ان کو ایسا کر کے ان کو ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ان کو دوہرا عذاب. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی بات گمراہوں نے تشریح کی ہے گمراہی کی تشریح علماء اولیاء کاملین اور پیروں کو شامل کر لیا ہے کہ ہم تو اپنے پیروں کو پیروں کا اسی لیے کبھی کبھی بڑی جھجھلاہٹ ہو جاتی کتاب پڑھتے وقت کیوں اتنی دریدہ ذہنی اختیار کرتے تھے لوگ؟ جو لوگ صراحتاً کفار کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے، اور اولیاء کاملین اور پیروں اور جو ہے علماء کو اس کے اندر شامل کر دیا. اللہ یہ ایمان والوں، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے آبرو والا ہے. یہ پورا ایک واقعہ ہے. پہلے سے عقیدہ بیان کروں میں. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کسی بھی پیغمبر کو فزیکل طریقے پر عیبی نہیں بنتا. جو فزیکل عیبی ہوگا کبھی پیغمبر نہیں. بدنی طور پر جس کے اندر کسی طرح کا چھوٹا بھی عیب ہوگا پیغمبر نہیں. نبوت و رسالت کے خواص سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت مند، آبرو مند، حسن والے شخص کو پیغمبر عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عیب نہیں تھا، وہ عیب نہیں تھا. دور بھی تو ہو گیا تھا فزیکلی، ایک پیدائشی روکی رکن پیدائشی نہیں تو آگ کا سولہ کھا لیا تھا. پیدائشی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دو قول نقل کیا گیا. ایک قول تو یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے ان کے رانوں پر صدر کے نیچے سفید داغ ہے، سفید داغ پر ایک قول. اور دوسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا پوتا شریف بڑا ہے. ایک قول. اس زمانے میں آج بھی ننگے ہو کر نہانے کی اجازت ہے. اگر ایسا کوئی محفوظ جگہ ہو جسے آپ نے شاور کر لیتے ہو آپ نہا سکتے ہیں. ہاں، جہاں پہ سر کھول کر کے نہانے کی صورت پہ لوگوں کے دیکھنے کا شبہ بھی ہو تو وہاں بھی آنا آنا بنا. اس زمانے میں اس کی اجازت نہیں رہی ہے کہ مطلب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چشمے پر گئے، اپنا کپڑا اتارا، بشی پہ آئی تھی بھائی تب تمہیں لوگوں کا اللہ کی مرضی یہی تھی، بس اپنا کپڑا اتارا اور اس کے بعد پتھر پر رکھ دیا اور اس پر نہا. وہ جب غسل لے کر کے شاور لے کر کے نکلے تو پتھر کھسکنے لگا آہستہ آہستہ، اور آگے بڑھتے تھا کہ کپڑا لے لو تو اور آگے بڑھ گیا ہو، تو تیز چلے تو اور تیز چلنے لگا، یہ دوڑنے لگے تو اور دوڑنے لگا. حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تک کہ ان کو گھماتا پھراتا لے گیا. جہاں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے ایک چوراہے پر رک گئے، جا کر آپ جلدی سے کپڑا پہنا اور وہ ڈنڈا جو آپ کے پاس رہتا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے جو دیا تھا وہ ہمیشہ طاقت جو اضافہ رہا کوئی مارے غصے کے آپ نے اس پتھر پر پانچ یا سات مرتبہ یا دس مرتبہ یا بارہ مرتبہ مارا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس پر اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مار کا اس کے اوپر ہوا اثر ہوا جیسے آدمی کے بدن پر گوشت پر مارا جاتا ہے، گٹھلی پر جاتی ہے نا، اس طرح گٹھلی پر گئی. تو اللہ جل شانہ لوگوں کو دکھلا دیا کہ میرا بھیجا ہوا عظیم پیغمبر کریم اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس پر فزیکل کوئی عیب نہیں. اسی کو قرآن نے کہا کہ ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا کہ عیب ثابت کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے یہاں بڑے آبرو والے، بڑی وجاہت ہے، بڑی عزت ہے، کلیم اللہ کہا گیا ان کو، کلیم اللہ کہا گیا، بڑی عزت کی بات ہے. ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. اللہ سے ڈرو، سیدھی بات. مسلمان کے لیے لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کا بھلا چاہے، دوسرے مسلمان کی برائی میں چاہے، دوسرے مسلمان کو غلط راستہ نہ دکھائے، دوسرے مسلمان کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے تدابیر نہ بتائے. یہ لازم ہے مسلمان، اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت کریں اس لیے کسی میں کامیابی ہے. اور اندازہ لگائیں کہ کس قدر افسوس ہوتا ہے اللہ کے لیے، کتنا دکھ ہوتا ہے. یہ ریڈیو اسٹیشن گانے چلتے ہیں، کمائیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس پر جو ہے وہ باقاعدہ وہ ننگے اڑیاں قسم کے گانے گائے جاتے ہیں. ان شاء اللہ
اور ماشاء اللہ اس پر کہا جاتا ہے کہ ان شاء اللہ آپ فرمائی کہ ان شاء اللہ کل پوری کر دیں گے ماشاء اللہ بڑا کامیاب رہا ہمارا شو ماشاء اللہ استغفر اللہ
ہے کہ اس قول کی روشنی میں روشنی اس کو چاہتا جائے. قرآن تو کہتا ہے کہ وقول قولا سلیلا سیدھی سادی بات کہو سچی بات کہو ایسی بات کہو کہ جس سے ایک دوسرے مسلمان کی بھلائی لگتی ہو.
کیسی بھلائی لگتی ہے؟ اس رقم نہیں ہے کہ ہم نے خود ماحول کیے
ہم نے ایک ماحول بنا لیا کہ ہم برائیاں دیکھ کر کے اپنے آپ کو سکون محسوس کریں.
یہ حالانکہ اس کا طریقہ اور بھی ہے. اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی اس کا آدمی پر اللہ کو یاد کرتے
اور یہی حق ہے یہی حق ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب پھنستی تو یاد تو اللہ کو کرتے ہیں مگر
دل کے تسلی کے لیے وہ رنگ ضرور ہوتا ہے ان کے
بس صاحب آخری آیت کریمہ کا جو تعلق ہے اس کو کرنے کے بعد گفتگو ختم کر دے. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور اسے ڈر گئے اور آدمی نے اٹھا لی بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت کریمہ دراصل بڑی ہی دلچسپ ہے. امانت ہے یہ بعض حضرات نے کہا کہ امانت فرائض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض نے کہا کہ اطاعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں پر پیش کیا آسمانوں پر پیش کیا زمینوں پر پیش کیا سب نے اس کے اٹھانے سے معذوری انکار نہیں کیا معذوری ظاہر. جب زمین پر پیش کی گئی امانت کہ زمین تو اسے قبول کر لے اٹھا لے زمین نے سوال کیا کہ اللہ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ جل شان نے فرمایا کہ اگر تو اس کے اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تو وہ تیرے لیے بھلائی ہے اور اگر کامیاب نہ ہوئی تو پھر تیرے لیے عذاب ہوگا. تو اس نے معذرت ظاہر کی اللہ کو بھی بھائی سامان کو دے پھر آسمان سے کہا کہ اے آسمان تو اٹھا لے. اس نے بھی یہ سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ جب تو اس کو کر لے گا صحیح کے ساتھ صحت صاحب گزر گیا تیرے لیے کامیابی اگر نہیں کیا تو اللہ بھی لائی ملے گا. دریاؤں پہاڑوں ہر ایک چیز سے کہا لیا سب نے معذرت کی اللہ کی بارگاہ اٹھایا کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا تو انہوں نے پوچھا اللہ اس کا اس میں ہوگا کیا حضرت کریم نے فرمایا کہ اگر تو اس امانت کو سنبھال لے گیا تو جنت تیرا حصہ ہے اور اگر تو اس امانت کو نہ سنبھال سکا تو پھر تیری آزمائش ہوگی تیرے پیروکاروں کے لیے جنت روایات میں آیا ہوا کہ جس وقت یہ امانت پیش کی گئی اس وقت اثر کرو اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اور ٹھیک مغرب کے وقت آپ نے گیہوں کو جاتی ہوں دانا کھانا کیا سمجھا ادھر امانت قبول کیا ہے اثر کے وقت اور مغرب کے وقت وہ لفظ شامل ہو گئی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کا ہونا یہ بہت بڑا احسان اللہ کا اس لیے کہ اسی لغزش کی وجہ سے ہمیں توبہ کا ایک ذریعہ ملتا. اگر وہ لغزش نہ ہوئی ہوتی تو توبہ کا طریقہ نہ ملتا توبہ کے اصول نہ ملتے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر اپنی پاکیزگی اور براءت ظاہر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ملتا. صاحب قرآن کہتا ہے کہ کان ظلوما جہولا بڑا نادان ہے انسان جانتے ہی بھی اس نے اٹھا لیا لیکن کیوں صرف اس بنیاد پر کہ حکم الہی بس اور کچھ نہیں حکم الہی کی عظمت کی بنیاد پر انسان اس کو اٹھا اللہ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اب جو لوگ اس امانت سے مراد یا تو اعتقاد الہی یا فرائض جو بھی یا حدود ہیں کچھ بھی ہو تو منافقین اور مشرکین جن لوگوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا.
لیعذب انہیں عذاب دے گا, اور جو مسلمان اس امانت کو اٹھانے میں ناکامی کا شکار ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ, نہیں اٹھا سکتا, پھسل گیا پہلے
کر کے گناہ, توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. اور پھر آگے دیکھیں وہ کان اللہ غفور الرحیم, توبہ قبول کر کے پھر کیا کرے گا, مغفرت فرمائے گا, اور اس کے بعد پھر کیا کرے گا,
رحم فرمائے گا.
اور رحم فرمانا کیا ہے, جنت دینا, یہ وہ امانت ہے. تو صاحب سورہ احزاب مکمل ہوگی انشاءاللہ, اگلے پروگرام میں سورہ سبا شریف آئے گی. اللہ صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد علیہ وسلم, صلوات و سلام علیہ وسلم. قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو وصولی طور پر تلاوت و تفسیر کو معاف فرما, اور جو کچھ پڑھا بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم شفیع میں عالمین قرآن کا روحانی فیضان دلوں پہ جاری فرما, قرآن پاک کو شافع و شفا ہماری بنا دے, قبر میں نور عطا فرما, نزا کی سختی میں قرآن پاک کو ہمارے لیے رحم دل رحیم و کریم بنا دے, اور یہ اللہ میزان عمل پر اسے ہمارے لیے بوجھ بنا دے, ان صراط پر گزرنے میں ہمارے لیے سراحت بنا دے, قبر کے میں تاریخی تاریخی میں نور بنا دے, اور الہ العالمین تیری بارگاہ میں حجت قائم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے لیے اس کو دلیل بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و نور عرشی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.